بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. عامل تب پہنچے تھے اور والمؤلفت قلوبهم اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت ہے نیا نیا اسلام قبول کرنے والا جو حاجت مند ہو. دوسری شکل مالدار ہو لیکن نو مسلم ہو. تیسری شکل جن کافروں کے شر سے بچنا مقصود ہو. چوتھی شکل جو غیر مسلم تعلیم اسلام، تبلیغ اسلام، جنگ کسی ذریعے سے متاثر نہ ہو، صرف احسان اور حسن سلوک سے متاثر ہو، ان کو دینے کے لیے. یہ صورتیں نکلتی ہیں. امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان جو ہو گئے اور فقیر ہے، نو مسلم ہے اور فقیر ہے، یا نو مسلم ہے اور مالدار ہے، دونوں کے لیے تالیف قلب کے خاطر زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو مسلم اگر فقیر ہے، محتاج ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے دو نوعیت سے، ایک تو وہ فقیر ہے اور دوسرا یہ کہ تالیف قلب بھی اس کی ہو جائے گی. اور یہی مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مؤلفت قلوبهم یہ پورے پورا مصرف اب منسوخ ہو چکا، اب جو ہے یہ مصرف باقی ہی نہیں رہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات تھی جب اسلام کمزور تھا، لوگوں کو اسلام کے اوپر جمانے کی ضرورت تھی. اب جب اللہ نے اسلام کو قوی کر دیا تو اب یہ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں، اور ان کی بات زیادہ اچھی ہے، کہ اگر مستقبل میں اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی یا مسلمانوں کو نو مسلموں کی تالیف قلب کے لیے دینے کی ضرورت پیش آ جائے، مسلمان نعوذ باللہ کمزور ہو جائے، تو ایسے موقع پر اس مصرف میں دیا جا سکتا ہے. گویا کہ یہ دائمی بند نہیں ہوا، بلکہ عارضی طور پر بند ہوا ہے. آئندہ زمانے میں کبھی ضرورت پڑی تو اس مصرف میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دی تالیف قلب کے خاطر، یا اس کے دین کو اسلام، اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خاطر؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا جو خمس الخمس ہوتا ہے اس میں سے غیر مسلموں کو دیا ہے. جیسے صفوان ابن امیہ کو کفر کے زمانے میں حنین کے غنائم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقم دی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ میں سے غیر مسلموں کو رقم دی ہو، ایسی کوئی پختہ مضبوط بات سامنے نہیں ہے. جن غیر مسلموں کو عنایت فرمایا وہ خمس الخمس میں سے عنایت فرمایا. اس کے بعد جو ہے نمبر آتا ہے والمؤلفۃ قلوبہم کے بعد وفی الرقاب. یہ فی کا لفظ اس بات کو بتلانا ہے کہ پہلے کی بنسبت وفی الرقاب اور غارمین اور وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ مصارف زیادہ اہم ہیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فی ظرفیت کو بتلاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان لوگوں میں رکھ دی جاوے. اب رکاب سے کون مراد؟ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت میں مکاتب مراد ہے. صرف امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ خالص غلاموں کو زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر آزاد کرنا جائز ہے. اس کے بعد ہے والغارمین، یہ بہترین مصرف ہے کہ کوئی مسلمان مقروض ہو گیا تو اس مقروض کا قرض چکوانے کے اندر زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے سے تعاون کیا جائے، چاہے قرض کی رقم کتنی بڑی ہو اس کے بقدر اس کو زکوٰۃ کی رقم دے کر کے اس کا قرض ادا کروانا چاہیے. وفی سبیل اللہ، یہاں فی کا اعادہ دوبارہ ہو رہا ہے، یہ افضل ترین مصرف کو بتلانے کے واسطے آئے ہیں. فی سبیل اللہ والا مصرف اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس میں غریبوں کی امداد ہے، ایک اہم پہلو یہ ہے. اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ دینی اعتبار سے اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہے، دینی مفادات ہے وفی سبیل اللہ میں. فی سبیل اللہ میں کیا آتا ہے؟ کوئی بھی آدمی کوئی بھی نیک کام کرنا چاہے، عبادت کو انجام دینا چاہے اور اس کام کے لیے مالی ضرورت ہو اور اس کے پاس مال بقدر ضرورت نہ ہو، اس کام کے لیے مالی ضرورت ہو اور اس انجام دینے والے کے پاس مال بقدر ضرورت نہ ہو، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے. اس کے اندر یہ بھی آئے گا کہ کسی کے اوپر حج فرض ہوا لیکن کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس کے پاس مال رہا نہیں، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اور زکوٰۃ کی رقم فی سبیل اللہ اس زمانے کے اندر بہترین شکل ہے مدارس عربیہ کے طلبہ عزیز وفی سبیل اللہ کہ اس کے ذریعے سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. لیکن جو مالدار گھر کے بچے ہیں اور خود صاحب مال ہیں ان لوگوں کو اپنی مکمل فیس ادا کرنی چاہیے. مکمل فیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طالب علم کے اوپر مدرسے میں جو مصارف خرچ ہوتے ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. اور اس وقت کے جو مارکیٹ کے حالات ہیں اس حساب سے ماہانہ ایک طالب علم پر تقریباً 2500 روپے کا خرچ آتا ہے. تو ہر مہینے 2500 روپے فیس ادا کرنی چاہیے تو جا کے یہ کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے مکمل طور پر جو ہے اپنا خرچ ادا کیا. باقی یہ 500-700 تو ایک رسمی چیز ہے, اس میں کوئی مکمل فیس ادا ہوتی نہیں ہے. وفی سبیل اللہ. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مدرسے کا کل سالانہ خرچ طلبہ کی تعداد پر تقسیم کر دو تو جو نکلے ایک طالب علم پر وہ جو ہے اس کی فیس ہو گئی. یہ آسان ترتیب اس کی ہے. وفی سبیل اللہ. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدین کو بھی مراد لیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں قتال اور جنگ کے لیے ان لوگوں میں سے جو ضرورت مند ہو ان کو دو. وہ اپنی سبیل اور مسافر آ گئے. غرض یہ کہ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مصارف بیان کیے گئے. صدقہ یعنی زکوٰۃ کسی بھی مالدار کے لیے حلال نہیں ہے. چند صورتیں مستثنا ہیں. نمبر ایک, کوئی مالدار جہاد کے لیے نکلا اور اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہ ہو, گرچہ گھر میں مالدار ہو لیکن راستے میں نکلا آپ کافی دور ہے اور کچھ رہا ہی نہیں, جو کچھ لے کے نکلا تھا سب ختم ہو گیا, ساتھیوں پر خرچ کر ڈالا, تو یہ مالدار بھی زکوٰۃ کی رقم سفر جہاد میں لے سکتا ہے. نمبر دو, عامل چاہے مالدار ہو اس کو اس کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے لینا جائز ہے. تین, اپنے پاس موجود مال سے زیادہ اس کے اوپر قرض ہو وہ بھی زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے. چار, زکوٰۃ صدقے کا مال کسی غریب سے پیسے دے کر خریدا تو حلال ہو جائے گا مالدار کے لیے. جیسے کہ آپ نے کسی غریب کو زکوٰۃ میں بکری دی اور وہ غریب آپ کو بیچ جاوے تو آپ خرید سکتے ہو. نمبر پانچ, کسی غریب نے مالدار کو زکوٰۃ صدقے کی رقم میں سے ہدیہ دیا تو لکی صدقۃن ولنا ہدیۃن, جامع اصول خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تو اس کی گنجائش ہے. یہ شکلیں ہیں اس کے اندر. جی,
لیکن زکوٰۃ دینی فرض زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے. وہ فقیر وہ ہے جو اپنی کفایت اپنی کے پاس اپنی کفایت کا کچھ نہ ہو, اور مسکینوں کے لیے مسکین وہ ہے جو جس کے پاس کفایت کا کچھ نہ ہو.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ان منافقین میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں, عیب حضور کی طرف منسوب کر کے, حضور کی بات نقل کر کے ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ اور وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہی کان ہے. جب ان کو روکا جاتا ہے اس سے کہ اس ایسی باتیں مت بولو کہیں حضور کو پہنچ نہ جاوے, حضور کو خبر نہ ہو جائے, تو جواب میں کیا کہتے ہیں کہ نبی تو کان ہی کان ہے. کیا مطلب ہے کان ہی کان ہونے کا؟ بعض منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھرے جملے بولتے تھے. اب ان منافقین کو دوسرے لوگ کہوے کہ بھائی ایسی بات کائی کو بولتے ہو، تم اس طرح کی بات بولو گے نا تو نبی کو بات پہنچ جائے گی اور جو ہے نبی ناراض ہو جائیں گے. تو جلاس ابن سوید نام کا منافق کہنے لگا اس وقت، جو بولنا ہو بولو بنداس بولو، اگر نبی کو بات پہنچ جائے تو ہم نبی کے پاس جائیں گے اور ہم انکار کریں گے، حضور ہم نے ایسا کہا نہیں ہے، آپ کو غلط خبر پہنچی، اور اس پر ہم قسم کھا لیں گے حضور ہم نے ایسا بولا نہیں ہے. تو حضور تو جو ہے ہماری بات مان لیں گے، اس لیے کہ وہ کان ہی کان ہے، یعنی ہر بات مان لیتے ہیں سن لیتے ہیں. یہ ہوا اذن کا مطلب، وہ اس کا حاصل کیا ہوا؟ ہوا اذن کا منافقین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں، نبی کو دھوکہ دینا آسان ہے، نبی ہر بات سن لیتے ہیں، نبی ہر بات مان لیتے ہیں، صحیح غلط سب. اور یہ جو ہوا اذن کہا بطور مبالغہ کہا، یعنی مجسم کان ہے، یعنی ہر بات مان لیں گے سن لیں گے. یسمع کل قیل، جو بات بھی کہی جائے گی وہ سن لیں گے اور قبول بھی کر لیں گے. فَإِذَا حَلَفْنَا لَهُ، جب ہم ان کے سامنے قسم کھائیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، صدقنا، ہماری بات مان لیں گے، اس طرح کا جملہ یہ لوگ کہتے تھے. یہ کیا ہے؟ مداح مشابہ ذم، مداح مشابہ ذم، یعنی ایک طرف حضور کی تعریف کا انداز ہے لیکن حقیقت میں یہ لوگ برائی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا، قل اذن خیر لکم، کہو جو کان دے کر وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہے. نبی کان دے کر کے وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہے، شر والی بات نبی سنتے نہیں ہیں. کیا مطلب کل اذن خیر لکم کا؟ تم جو سازشیں کرتے ہو، جھوٹی باتیں، عیب کی باتیں، نبی پر غلط باتیں بولتے ہو، نبی کو اس کی حقیقت معلوم ہے، تم جا کے جھوٹ بولتے ہو، تم جا کے جھوٹی قسم کھاتے ہو، سب نبی کے علم میں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، لیکن نبی مکارم اخلاق سے خاموش رہتے ہیں. اگر تمہارے حالات میں نبی کھود کریت کرنا شروع کر دے تو تم دنیا میں رسوا ہو جاتے ہیں. تو یہ تو تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ نبی مکارم اخلاق سے جو بات تم کہتے ہو سن لیتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی ایسا نہیں سمجھنے کا کہ ہم نے جو ہے ان بڑوں کو بھی حقوق بنا دیا ہے. اس دور میں بھی یہ سلسلہ ہے کہ جا کر کے جو ہے غلط سلط، الٹی سیدھی، جھوٹی سچی، قسمیاں غیر قسمیاں باتیں بیان کرتے اور بڑے سن لیتے، تو یہ مانتے کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا. نہیں، انہوں نے تم سے زیادہ عیدیں اور رمضان دیکھی ہے، وہ پہلے اسی ترپائی پر بیٹھ کے یہاں آئے ہیں، اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ مکارم اخلاق سے خاموش رہتے ہیں. وہ ایسا اظہار کرتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے آپ کی بات مان لی، لیکن وہ سب سمجھتے ہیں. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی بات کو سچا مانتے ہیں. اللہ کی بات پر نبی کو یقین ہے اور ایمان والوں کی بات کو نبی سچا مانتے ہیں. تم منافقوں کافروں کی بات تو نبی محض مکارم اخلاق میں سن لیتے ہیں، اس کو سچا مانتے نہیں ہیں، فیما ان باتوں میں جس کی آپ کو اطلاع دیتے ہیں، لا لی گئی رحم، دوسروں کی بات کو وہ نہیں مانتے ہیں، گویا کہ جس بات کی آپ کو اطلاع دیتے ہیں اس میں ان کو سستا سمجھتے ہیں، یعنی نہ مسلمانوں کی باتوں کو اور دوسروں کی باتوں کو وہ سچا نہیں سمجھتے ہیں۔ اور آیت میں لام زائدہ ہے، ایمان تسلیم اور ایمان تصدیق کے درمیان فرق کو بتلا رہا ہے کہ ایک ایمان اعتقادی ہوتا ہے اور ایک ایمان بمانہ تسلیم و رضا ہوتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور نبی تو سراپا رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یہ رفع کے ساتھ تو اذن پر جو ہے عطف ہوگا، یعنی نبی کا تمہاری بات سن لینا ایک رحمت ہی رحمت ہے، اور کسرے کے ساتھ پڑھو تو خیر پر عطف ہوگا کہ نبی کا تمہاری ہر بات سن لینا اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ورحمت للذین آمنوا منکم، اور جو ایمان لائے تم میں سے ان کے لیے نبی سراپا رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے ایذا دینے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، منافقین کا ایک جگہ پر جو ہے اجتماع ہوا، یعنی ان کی میٹنگ ہوئی، اس مجمع میں جلاس ابن سوید، ودیا ابن ثابت، یہ سب نامور ٹوپچی منافقین موجود تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک گستاخی کا جملہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، اگر یہ جو حق ہے تو ہم گدھے سے زیادہ بدتر ہے۔ کیا کہنے کا مطلب؟ ہم تو بہت معزز لوگ اور نبی کی بات غلط، یہ عکس ان کا مفہوم تھا۔ اس مجمع کے اندر ایک انصاری صحابی حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آگے تفصیل آ رہی اس واقعے کی۔ انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، حضور نے ان منافقوں کو بلایا، انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا ہے، اور عامر جھوٹے ہیں اور ہم سچے ہیں، قسم بھی کھا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بات مان لی۔ حضرت عامر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ سچے کو سچ ثابت کر دیجئے، جھوٹے کو جھوٹ ثابت کر دیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں ایمان والو، فیما ان باتوں کے بارے میں، ان کی طرف سے جو خبر پہنچی ہے نبی کو ایذا دینے کی کہ انہوں نے ایسی بات بولی نہیں ہے تاکہ وہ تم کو خوش کر دے۔ وے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تم کو خوش کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو آپ راضی کرو، یعنی کہ اطاعت کر کے، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہو تو ان منافقین کو اللہ اور اللہ رسول کی اطاعت کر کے خوش کرنا چاہیے۔ اب سوال آیا کہ یردوہ میں ہو ضمیر واحد کیوں آئی، حالانکہ مرجع اللہ اور اللہ کے رسول ہے تو تثنیہ کی ضمیر آنی چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی رضا مندی ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، एक दूसरे से मिली जुली है, कोई अलग अलग नहीं है। और बाद हजरात ये कहते हैं कि यहाँ कुछ मुकद्दर मान लो, अल्लाहु औ रसूलुहु माज़ूर, अलम यालमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूला فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ کیا وہ منافقین اس بات کو نہیں جانتے کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ میں سزا ہے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی، اس میں ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، اور یہ بہت بڑی رسوائی کی بات ہوگی ان منافقوں کے واسطے۔ منافقین لوگ ہیں نا، عجیب عجیب انداز کے اندر حضور کو ستایا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے الگ الگ انداز میں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پھاوڑے مارے تھے، ایک چٹان بھاری برکم نکلی تھی تب، اور اس میں حضور نے بشارت دی تھی نا کہ میں نے شام رومیوں کے سرخ محلات، فارس، مدائن اور قصر ابیض، یمن اور صنائے یمن، یہ سب چیزیں دیکھی کہ میری امت فتح کرے گی۔ تو منافقین نے ٹون مارا کہ دیکھو نا، ابھی تو ان کو پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھودنے سے فرصت نہیں ہے، دشمن کا ڈر لگا ہوا ہے، اور شام اور روم اور فارس اور یمن کے محل ان کو خواب میں دکھ رہے ہیں۔ اس طرح کا تانا مارا تھا ان منافق لوگوں نے، اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ ایسی باتیں ہم نہیں مانا کرتے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم۔ منافق لوگ ہر وقت ڈرتے گھبرائے رہتے ہیں، کس بات سے؟ کہ ایمان والوں پر اللہ کے یہاں سے کوئی سورت اتاری جائے۔ جو ان کے دلوں کی نفاق والی حالت ایمان والوں کو بتلا دے وے، یعنی منافقین کے نفاق کا پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے تھے کہ کبھی ہمارے نفاق کا بھانڈا نہ پھٹ جاوے، اور ہمارے نفاق کا ایمان والوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے اظہار نہ ہو جائے، ہر وقت وہ گھبرائے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقین کے نام، ان کے باپ اور خاندان کے نام کے ساتھ حضور کو بتلا دیے، اتارے باقاعدہ، لیکن اس میں سے ناموں کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایک بڑی رحمت کی بات تھی، چونکہ وہ ظاہر کر دیے جاتے نام، قرآن میں پڑھے جاتے یا حضور کے ذریعے اعلان ہو جاتے تو لوگ ایک دوسرے کو آر دلاتے، ابے او تو تو منافق ہے نہیں، اللہ نے نازل فرما دیا، کل تک تو بہت دکھاتا تھا کہ میں پکا مومن، دیکھ تیرے نفاق کا بھانڈا پھوٹ گیا اللہ کے ہاتھ سے۔ لوگ ان کو کھلم کھلی آر دلاتے، اور اس میں ایذا کن کو ہوتی؟ اکثر منافقوں کی اولاد پکی مومن تھی، جسی کے خود عبداللہ ابن ابئی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابئی بن سلول، وہ پکے مسلمان تھے، تو ان کی اولاد کو ہوتا نہیں، دیکھو نا ہمارے باپ کیسے آج تک بیوقوف بناتے رہے سب کو، حالانکہ منافق ہے، لیکن جو ہے لوگوں کو ظاہر کرتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اولاد کو تکلیف ہوتی، اسی لیے اللہ نے رحمت فرمائی کہ ان منافقوں کے نام ڈکلیئر نہیں کیے گئے، اور حضور نے بھی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ لیکن منافقوں کا ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی صورت آئے اور ان کے ناموں کا اظہار ہو جائے۔ وَهُمْ مَعَ ذَٰلِكَ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کے باوجود مذاق اڑاتے تھے۔ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ، یہ ڈانٹ کے طور پر کہا جا رہا ہے، اے نبی ان کو کہو کہ تم مذاق اڑاؤ، جس چیز سے تم لوگ ڈرتے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے ہی والے ہیں، یعنی تمہارے نفاق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کر کے ہی رہیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، منافقین کا ایک گستاخی بھرا جملہ تو ابھی آ گیا کہ حضور نے جب صحابہ کو بشارت دی، شام، فارس، مدائن، یمن، صنعاء، تو اس وقت انہوں نے گستاخی بھرے جملے بولے۔ اسی طرح یہ گستاخی بھرے جملے یوں بھی بولتے تھے، اپنا کلام ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، دیکھو نا اس آدمی کو، اس طرح کے گستاخانہ جملے یہ منافق لوگ بولا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل، حضور کو اطلاع ہو گئی کہ لوگ اس طرح گستاخی کے جملے بول رہے ہیں، تو اس پر یہ آیت ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر آپ ان منافقوں کو سوال کرو کس بارے میں، وہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے بارے میں اور قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے بارے میں، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ تبوک کے سفر میں ہیں اور راستے میں ایسی مذاق والی باتیں چل رہی ہیں، تو منافقین جواب میں کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ ضرور کریں گے، کہیں گے عذر کرتے ہوئے کہ ہم تو کھیل تماشا کر رہے تھے، یعنی تبوک کا سفر لمبا ہے نا، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسا موضوع ہم نے چھیڑا تھا، جی بہلانے کے لیے ایسی بات چھیڑی تھی، فی الحدیثی، یعنی اس طرح کی بات میں ہم کھیل تماشا کر رہے تھے۔ لنقطع به الطریق، دیکھو یہاں حدیث کا مطلب حدیث میں آیا ہے، ایسا مت کہنا، تاکہ قطع سفر راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، ورنہ ہمارا کوئی مقصود نہیں تھا، حضور یہ تو لمبا سفر نہیں تو ٹائم کا ہی میں پاس کرنے کا، تو ہم نے اس طرح کا موضوع چھیڑ دیا تھا ٹائم پاس کرنے کے واسطے۔ تو جواب آیا، قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ان منافقوں کو کہو کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں تم مذاق بناتے ہو، یعنی وہ تمہارا ٹائم پاس، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتے تھے، صحابہ کے بارے میں بھی نہیں، بس یہ تو سفر کے لیے، ایسا تو کیا سفر کے لیے تم کو اللہ اور رسول ہی ملے، شریعت کے حدود اور احکام ملے، قرآن ملا تم کو، اس طرح تمہارا موضوع ہے۔ تو آج کل بھی لوگ جو ہیں نا، جس کو بھی مشہور ہونا ہو، بڑا بننا ہو، تو اس کا موضوع یہی ہے کہ اسلام کی کسی بات پہ تنقید چالو کر دو۔ تو جو ملحدین کا ایک گروپ ہے وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے اور ان کو سر کو بیٹھے بٹھاتا ہے، آج بھی ہے، سوشل میڈیا میں دیکھ لو، الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ لو، جس کسی کو بھی اونچا بننا ہے تو وہ اسلام پر کچھ نکتہ چینی کرے گا، مسلمانوں کے بارے میں نکتہ چینی کرے گا، تو دیکھو اس کی کیسی واہ واہ ہوتی ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ کیا مطلب ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے؟ یعنی ایمان کا اظہار کرنے کے بعد اب کفر کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی پہلے بھی تم مومن نہیں تھے لیکن ایمان کا اظہار تو ہو رہا تھا، اب کفر کا اظہار ہو گیا۔ نعفو عن طائفة منکم، اگر ہم معاف بھی کر دے تم میں سے ایک جماعت کو، دوسرا ترجمہ، اگر ہم چھوڑ بھی دے تم میں سے ایک جماعت کو، یعنی منافقین کی ایک جماعت کو معاف کرو، چھوڑو ان کو، یا کے ساتھ مجھول ہے، نون کے ساتھ معروف ہے۔ اب ایک جماعت کو چھوڑ کیسے دینے کا اور معاف کیسے کر دینے کا بھائی، بی اخلاصی ہا و توبتی ہا، جو منافق مخلص بن جاوے اور نفاق سے توبہ کر لے رہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. جیسے کہ مخشی ابن حمیر یا حمیر الاشجعی، یہ منافقین میں سے ہیں تھے، لیکن تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی اور غزوہ یمامہ میں شہید ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی نافو والی، تو فوراً نفاق سے توبہ کر لی اور دعا کر لی، اے اللہ میری وفات تیرے راستے میں شہادت ہو. تو جنگ یمامہ کے موقع پر وہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی. تو نعذب طائفتم بأنهم كانوا مجرمین، نعذب طائفہ، نون اور تا دونوں قرات ہیں، تو ہم ان منافقین کی ایک جماعت کو عذاب دیں گے اسی لیے کہ وہ مجرم ہیں، نفاق اور استہزاء پر اصرار کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے توبہ نہیں کی اور زندگی کی آخری گھڑی تک نفاق اور جو ہے مذاق اڑانے پر اڑے رہے، ایسے لوگوں کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہوگی، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. جی
منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت اتاری جائے جس میں ان لوگ ان منافقوں کے دلوں میں جو بات ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ مذاق کرتے ہیں. آپ ان سے کہو کہ آپ مذاق کرتے رہو، یہ امر تحدید کے لیے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تمہارے جس سے تم ڈرتے ہو اس کو ظاہر کرنے ہی والے ہیں، تمہارے نفاق کو ظاہر کرنے والے ہیں. اور اگر تم ان سے اس مذاق کے متعلق جو تمہارے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تبوک کے سفر میں ہیں مذاق کرتے ہیں پوچھیں گے، تو ضرور معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کی باتیں اور دل لگی کر رہے تھے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا. آپ ان سے کہو
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں دین کے معاملے میں، جیسے کہ ایک چیز کے اجزاء یکساں حال ہوتے ہیں. پاپڑ توڑو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تو تمام اجزاء ایک جیسے ہی ہوں گے، چونکہ ایک ہی پاپڑ کے ٹکڑے ہیں نا. اس طرح یہ منافقین ہیں، ایک ماس کے چابلے ہیں، جتنے بھی ہوں گے سب ایک ہی ماس کے ہوں گے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ بری بات کا حکم دیتے ہیں یعنی کفر اور نافرمانی کا، اور اچھی بات سے روکتے ہیں یعنی ایمان اور اطاعت سے. دیکھ لیا بھائی، بری بات سکھلانا اور اچھی بات سے روکنا، یہ قرآن نے منافقین کی نشانی بتلائی. جو لوگ ایسے دھندے کرتے وہ سوچے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنی مٹھی بند رکھتے، یعنی اطاعت اور نیکی میں خرچ نہیں کرتے، صدقات نہیں کرتے. 300 مرد تھے اور 170 عورتیں تھیں منافق گروپ کے اندر. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بھلا دیا. دیکھو بھولنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے حقیقی لفظ کا اطلاق اللہ پر نہیں ہو سکتا. کیا مراد لینے کا؟ انہوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، اللہ نے لطف اور مہربانی میں ان کو بلا لیا، یعنی لطف اور مہربانی سے محروم کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، منافق لوگ وہی فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا یا حسبهم، اللہ نے نفاق والے مردوں کو اور نفاق والی عورتوں کو اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ کیا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یحسبہم، یہ بدلہ اور سزا ان کے لیے کافی شافی ہے، جہنم والی منافقوں کے لیے. ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. تم ہمیشہ کا عذاب بھائی منافقوں کے لیے. دیکھو حضور کے زمانے کے اندر نفاق اعتقادی کا پتہ لگانا آسان تھا، چونکہ وہی آدمی تھے. اب نفاق اعتقادی کا پتہ لگانا مشکل ترین امر ہو گیا. البتہ نفاق عملی ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی بری بات سکھاوے، اچھی بات سے روکے، اور آگے جو علامتیں آ رہی ہے وہ سب کرے تو سمجھ لینے کا کہ یہ عملی منافق ہے. لیکن اعتقادی منافق تو اب ہم کو پتہ چلنا بہت دشوار کام ہو گیا. جی
منافق مرد اور منافق عورت آپس میں ایک جیسے ہیں دین کے معاملے میں، ایک چیز کی اجنڈے
470 کا گروپ، لیکن اکھا مدینہ ماتھے پہ لے رکھا تھا ان لوگوں نے. جی برائی کا بات شریر ہوتے ہیں نا، کسی درسگاہ میں ایک ایسا ڈینجر شریر تو سب بات کرتے نا کہ اس نے پوری درسگاہ سر پہ لے رکھی ہے. کوئی ایسا اشرر ہوتا ہے مدرسے میں کہ ایک ہی لیکن پورا مدرسہ سر پہ لے رکھا ہے. تو یہ 470 کے قریب تھے لیکن اکھا مدینہ انہوں نے سر پہ لے رکھا تھا، شرارت میں، فتنے کرنے میں. جی
بری بات کا حکم کرتے ہیں کفر اور معاصی کا، اور بھلائی سے روکتے ہیں ایمان اور طاعت سے، اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں نفاق کی وجہ سے طاعت میں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا اور اس کی طاعت کو چھوڑ کر، سب پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا اپنے لطف و کرم کو چھوڑ کر. یقیناً منافق لوگ ہی نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق
کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ اکثر اموالا واولادا. یہ منافق کو سنو، جو تم سے پہلے پچھلی امتوں کے لوگ تھے وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور تم سے زیادہ مال اور اولاد والے تھے. تمہاری تو اولاد ہی نہیں ہے، اور جو ہے تو بھی اتنی نہیں ہے جتنی پچھلے زمانے والوں کی تھی، یا تمہارے پاس جو ہے مال پچھلے زمانے والے جیسا نہیں ہے. فاستمتعوا بخلاقهم، ان منافقوں نے دنیا میں جو ان کا حصہ تھا اس سے فائدہ اٹھا لیا. دنیا میں جو ان کا حصہ تھا موج مزے کھانے پینے ایشی شرط پہننے اوڑھنے رہنے کا، اس سے مزے اڑا لیے. فاستمتعتم بخلاقکم، اے منافقو تم بھی برت لو، فائدہ اٹھا لو دنیا کے تمہارے حصے سے. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، جیسے کہ فائدہ اٹھا لیا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے انہوں نے اپنے حصے سے، یعنی پہلے زمانے کے کافروں نے جس طرح دنیاوی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، موج مزے کر لیے، ایسے تم بھی فائدہ اٹھا لو، بس دنیا میں تمہارے لیے ہے سب کچھ ہے. وخود تم کلدی خوابو، اور تم بھی باطل میں گھسے جیسے کہ پچھلے زمانے کے لوگ باطل کاموں میں گھسے تھے، اور تم بھی نبی کے تان تشنی کے اندر گھسے جیسے کہ ان لوگوں نے اپنے زمانے کے نبی پر تان تشنی کی تھی. ایک اور شاندار ترجمہ، تم بھی بیکار کام میں پڑے ہو جس طرح کے پچھلی امت کے لوگ بیکار کاموں میں پڑے تھے. گویا بیکار کاموں کے اندر پڑنا یہ بھی منافقوں کی ایک عملی نشانی ہے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. واولئک هم الخاسرون، اور وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں. الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، کیا ان کو خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو ان مکہ کے کافروں سے پہلے تھے؟ ان منافقوں سے پہلے تھے، ان کی خبر ان کو نہیں پہنچی۔ کن کی؟ قوم نوح کی، قوم عاد کی جو ہود علیہ السلام کی قوم دی، اور قوم سمود کی جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم دی۔ وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، عراقی نمروزی قوم، اور مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم۔ واصحاب مدین والمؤتفکات، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی، قرا قوم لوط، قوم لوط کی بستیاں، یعنی وہاں کے لوگ جن کو اونجھا وال دیا گیا تھا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس پیغمبر لوگ کھلم کھلے معجزات لے کر گئے، ان کے پاس پیغمبر کھلم کھلے معجزات لے کر کے آئے تھے، تو انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ نے کی طرف سے ہلاک کر دیے گئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں تھے کہ بغیر گناہ کے عذاب دیوے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ ہی گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اب تقابل ہو رہا ہے، منافقین کا برا انجام بری علامت آئی، بے ایمان والوں کا اچھا انجام اچھی علامت۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مشابہ دین کے اندر، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست۔ یأمرون بالمعروف، ایمان والے آپس میں ایک دوسروں کو بھلی بات سکھلاتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، ایمان والے ایک دوسرے کو بری بات سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور ایمان والے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور ایمان والے زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور ایمان والے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کریں گے ان کریم۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے زبردست ہے، کوئی بھی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی اپنا وعدہ پورا کرنے سے، اپنی وعید پوری کرنے سے۔ حکیم، اللہ بڑے حکمت والے ہیں، ہر چیز اس کے محل ہی میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو پہلے منافقوں کا عاجل اور عاجل انجام بیان ہوا، عاجل یعنی دنیاوی، عاجل یعنی اخروی، تو اب ایمان والوں کا عاجل اور عاجل انجام کا بیان ہے۔ دیکھو آیت میں ذرا سا غور کرو، وہاں کیا فرمایا تھا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اور یہاں کیا فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ دونوں تعبیر کو دیکھو، یہاں ہی بتلا رہا جا رہا ہے کہ ایمانی قرابت ان کے درمیان قدر مشترک ہے، اور وہاں ہی بتلایا جا رہا ہے کہ منافق ان کی طبیعتیں ایسی ہے جو شر کے اوپر ان کو متحد کیے ہوئے ہیں، اس لیے من لا کر کے وہاں پر استعمال کیا آیت ہے۔ یہ نقطہ مفسرین نے نکالا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ایسے باغات کا وعدہ کیا کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے۔ ومساکن طیبتن فی جنات عدن، پاکیزہ مکان ہمیشہ رہنے کے باغات میں، پاکیزہ مکانات ہمیشہ رہنے کے باغات میں۔ دیکھو ہر ظاہری اچھا مکان رہائش میں پاکیزہ ہونا کوئی ضروری نہیں، اسی لیے تو لوگ شاندار مکان بنا کر کے فاوٹ نہیں آئی، اچھا نہیں لگا، بیٹ ڈالتے دوسری جگہ، اپنے اپنے مکان ہونے کے باوجود کرایوں کے مکان میں رہتے ہیں، ایسی بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ تو ہر ظاہری اچھا مکان رہنے کے اعتبار سے طیبہ نہیں ہوا کرتا، اور جنت کے اندر جو ہے مکان ظاہر میں بھی عمدہ ہے، رہنے کے لیے بھی وہ مساکن طیبہ ہے۔ جنت عدن. حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، یعنی آیت میں جو آیا ومقصا کی نطیبتن فی جنات عدن، تو حضور نے کیا فرمایا، ایک موتی کا محل ہوگا، ون پیس پیلس، ایک موتی کو تراش کر اندر سے محل بنایا گیا ہوگا، کیسا محل کے اندر 70 لال یاقوت کے مکانات ہوں گے، اور ہر مکان کے اندر 70 بیڈ روم زمرد ہرے رنگ کے اس کے بنے ہوں گے، اور ہر بیڈ روم کے اندر 70 چارپائیاں ہوگی، اور ہر چارپائی کے اوپر 70 قسم کے الگ الگ کلر کے بچھونے ہوں گے، اور ہر بچھونے کے اوپر ایک حورعین بیٹھی ہوئی ہوگی، اور ہر گھر کے اندر 70 دسترخوان ہوں گے، اور 70 رنگ کے کھانے وہاں پر ہوں گے. یہ ہے ومساکن طیبتن فی جنات عدن. اللهم ارزقنا بفضلك وكرمك ومنك ورضوان من الله اكبر. اور اللہ کی طرف سے خوشی ان سب سے بڑھ کر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ان سب سے بڑھ کر کے ہوگی. تمام نعمتوں کا سر چشمہ رضا الہی، اس شاق کی منزل آخر رضا الہی ورضوان من اللہ اکبر. اور بخاری میں حضرت سنائیں گے اس کا تفصیلی قصہ. ایک مدرس کو کسی نے اشکال کیا کہ یہ رضوان اللہ سے بھی بڑھے رضوان من اللہ اکبر، کہ رضوان اللہ سے بھی بڑھے، تو کہا انہوں نے جواب دیا کہ وہ جزوی فضیلت ہے ان کو. کہ یہ چند جوابات یاد رکھنے کے اپنے کو، جزوی فضیلت، جیسے بنی اسرائیل کے واقعے میں وفضلناہم علی العالمین کا جزوی فضیلت، ایسے چند جواب پیٹرن ہے وہ یاد رکھنے کے. تو کہا انہوں نے کہا کہ ورضوان من اللہ اکبر، تو کہا رضوان کو اللہ پر جزوی فضیلت حاصل ہے. ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ٹھوکے کیوں، لیکن بعضوں کو ٹھوکنے کی عادت ہوتی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جی
اے منافق لوگ تمہاری حالت،
حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت کو پوچھیں گے، حل رضی، تم خوش ہو گئے تم؟ جنتی کہیں گے اللہ کیا بات ہے کہ ہم خوش نہ ہوئے، کسی نے نہیں دیا ایسا آپ نے ہم کو دیا، اب کیا خوش نہ ہونے کی وجہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے، میں ان تمام نعمائے جنت کے بھی سے بھی افضل ایک نعمت تم کو دے رہا ہوں. پوچھیں گے لوگ کہ وہ کون سی افضل ترین نعمت، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا تمہارے لیے ہے اور اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور رضوان کی تنوین کو بعض مفسرین نے تقلیل کے لیے مانی، یعنی ذرا سی بھی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. جی
اور اے منافق لوگ تمہاری حالت ان لوگوں جیسی ہے جو تم سے پہلے تھے، حالانکہ تم سے زیادہ مال والے، تم سے زیادہ طاقت والے، اور تم سے زیادہ مال والے، تم سے زیادہ اولاد والے تھے، پس ان پر انہوں نے اپنے دنیا کے اپنے حصے کے ذریعے سے فائدہ اٹھا لیا، پر تم بھی منافق لوگ اپنے حصے کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہو، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا، اور تم بیکار کام میں پڑے ہو، اور اسلم کو لان تان کرنے میں پڑے ہو، جیسا کہ وہ لوگ تو بیکار کام میں پڑے ہوئے تھے. یہی لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی لوگ خسارے میں ہیں. کیا ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور قوم عاد، ہود علیہ السلام کی
قوم. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی، کافروں سے جہاد کرو تلوار کے ذریعے، منافقین سے جہاد کرو جہاد باللسان اور دلائل قویہ دے کر کے، اور ان پر سختی کا برتاؤ کرو بالانتحار والمقتی، یعنی جھڑک کر کے اور غصہ ظاہر کر کے، وماواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری لوٹ کر کے جانے کی جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ جھٹھے کہیں کے منافق اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا جملہ بولا جنی ہے، ما قالوا، جو آپ کو گالی کی بات پہنچی نا ایسی بات ہم نے بولے اتنی ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرَ، حالانکہ انہوں نے کفریہ بات بولی ہے، یہ پکی بات ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام ظاہر کرنے کے بعد اب ان کا کفر ظاہر ہو گیا۔ اب دیکھیے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ جملہ مستانفہ ماننا بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ آیت میں کیا کہا گیا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرَ، تو بعض حضرات نے تو اس کو وہاں لیا، کہاں؟ جلاس ابن سوید نے کہا تھا نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں سچے ہیں تو ہم گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ بعض نے کہا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول والی بات کو لیا، اس کو کون سی بات؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول والی، جو اس نے کہی تھی نا کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الاذل، ایسے پچھلے والی آیتوں اور یہ آیتوں کے شان نزول پر ایک تفصیلی واقعہ بھی حضرات مفسرین نے نقل کیا ہے۔ علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ایک بیان کیا سفر میں، جس میں منافقین کا برا حال اور برے انجام کا ذکر فرمایا۔ اس مجلس میں جلاس موجود ہے، بیان پورا ہو گیا، پھر لوگ اپنی اپنی مجلس میں ٹولیوں میں بیٹھ گئے، تو اس نے اپنی مجلس میں جا کر اپنے دوستوں کو کیا کہا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، یہ جملہ کہا اس نے۔ حضرت عامر ابن قیس وہاں موجود تھے، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا منافق کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے اور تم گدھوں سے بھی بدتر ہو، منہ پیچ کہی اس کو۔ جب حضور کی واپسی ہوئی، مدینہ منورہ، تو حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ حضور کو سنایا کہ حضور وہ وہاں اپنے بیان کیا تھا نا، تو اس پر جلاس نے ایسا ایسا بولا تھا۔ حضور نے بلایا جلاس کو، تو بات سے مکر گئے، پھر گیا بات سے، کہتا ہے حضور یہ عامر نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے۔ حضور نے کہا اچھا، عامر کہہ رہے کہ تو نے ایسا جملہ بولا تھا اور تو کہہ رہے عامر نے تہمت لگائی، چلو تم دونوں آؤ مسجد نبوی کے منبر کے پاس، آؤ کھڑے ہو کے قسم کھاؤ۔ تو جلاس تو منافق، بے دھڑک اللہ کے نام کی قسم کھا ڈالی اس نے کہ میں نے ایسا بولا ہی نہیں تھا، عامر جھوٹ بول رہے میرے بارے میں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ واقعتاً اس نے ایسے گستاخی کے جملے حضور کی شان میں بولے تھے، دونوں کی قسم ہو گئی۔ لیکن حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس واقعے کی جو حقیقت ہے اس کو وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کے اوپر آپ ظاہر فرما دیجئے۔ ان کی اس دعا پر حضور نے بھی آمین کہی، مجمع نے بھی آمین کہی، اور ابھی یہ مجلس ختم نہیں ہوئی وہ قسم والی، اتنے میں جبرائیل وحی لے کر کے تشریف لائے، بس وحی میں بانڈا پھوٹ گیا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرَ، کفریہ جملہ بولا تھا، بانڈا پھوٹ گیا۔ تو جلاس نے فوراً آ کر کے توبہ کی اور کہا حضور میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، عامر ابن جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، اب میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. حضور نے اس کی توبہ قبول کر لی اور جو ہے جلاس کی زندگی بدل گئی اور اس کی زندگی جو ہے ایمان والی ہو گئی اور ایمان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. بات کے اندر بعض حضرات جو ہے دوسری باتیں بھی لگا جوڑتے ہیں یہاں، وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا جو منصوبہ پورا نہیں ہوا، جو منصوبہ ان کے ہاتھ نہیں آیا، ایسا منصوبہ ان لوگوں نے بنایا. کون سا منصوبہ بنایا؟ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑی سازش رچی تھی صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن وہ اس سازش کے اندر ناکام رہے. دوسری بات، وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو واقعی علامہ سیوطی بیان فرمائے وہ واقعی کا خلاصہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی ہے، 12 منافقین نے مل جل کر کے ایک پلان بنایا نعوذ باللہ حضور کو قتل کر ڈالنے کا. راستے میں ایک جگہ آتی تھی عقبہ کی، کہ جب گھاٹی میں چڑھیں گے تب موقع پا کر ہم حضور کے اوپر زوردار حملہ کر دیں گے. اندھیری رات سفر چل رہا ہے، صحابہ سب اپنی اپنی جگہ چل رہے ہیں، یہ 12 منافقین گھات میں لگے ہوئے تھے. جبرائیل امین نے آ کر ان کے پلاننگ کی پوری اطلاع حضور کو دے دی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سواری کو لے کے چل رہے تھے، حضرت حذیفہ پیچھے سے ہنکال رہے تھے. جیسے ہی یہ لوگ آئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو زور سے للکارا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان منافقین کی سواریوں کو اور ان منافقین کو سپاٹنا شروع کیا، برابر مارا، ایسا مارا ایسا مارا کہ ان کے روح پھیرا دیے. اور بعض تفسیری روایت میں ہے کہ یہ منہ کے اوپر کپڑا باندھ کے آئے تھے، یہ سازش بہت پرانی ہے، منہ پہ کپڑا باندھ کر کے شرارت کرنے کے لیے آنے کی. تبوک سے واپسی میں بھی منافقین نے یہ سازش کی تھی. تو وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا مِنَ الْفَتْكِ بِالنَّبِيِّ لَيْلَةَ الْعَقْبَةِ، حضور کو قتل کرنے کا اچانک حملہ کر کے عقبہ والی رات میں، یہ تبوک اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، یہ 12 یا 14 یا 15 منافق تھے اور منہ پر پٹی باندھ کر کے آئے تھے. حضرت حذیفہ نے جب ان کے اونٹوں کی آواز سنی، اونٹوں کے چلنے کی، تو فوراً آواز لگائی، اے اللہ کے دشمنوں، الیکم الیکم اللہ کے دشمنوں، بھاگ گئے. کہتے ہیں کہ سفر کی سواری، سفر میں سواری کے اوپر حضور کو ذرا آنکھ لگ گئی تھی، سواری کے اوپر سفر کے درمیان. اب یہ جو حضرت حذیفہ نے آواز لگائی تو اس سے حضور کی آنکھ مبارک بھی کھل گئی، اور پھر حضور نے بھی بلند آواز لگائی اور حضرت حذیفہ نے بھی ان کے جانوروں کو مارا پیٹا، ان کو بھی مارا تبوک سے واپسی میں، اور یہ 10 سے زیادہ تھے. حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت حذیفہ نے ان کی سواریوں کے چہروں کو پھرا دیا مار مار کر کے. جب وہ ہجوم کر کے آئے تھے، فردو، سب کے سب واپس بھاگ گئے. ان کی سازش اللہ تعالیٰ نے ناکام فرما دی. دیکھو یہ منافق کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہیں، جہاں موقع پاوے نبی کو قتل کرنے کا، حالانکہ نبی کے احسان کے نیچے دبے پلے ہوئے. لیکن شرارت دیکھو ان کی، کہ جہاں موقع ملے حضور کو تکلیف دینے کے چکر میں، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کائی کا بدلہ لے رہے ہیں منافقین، کائی کا بدلہ لے رہے ہیں. دیکھو اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک اصطلاح سمجھو، تا تاکید الشیء بخلافه، تاکید الشیء بخلافه کیا مطلب؟ ایک آپ کا دوست ہے، ساتھی ہے، اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو، 9 بجے کھمن کھلاؤ، 11:30 بجے فروٹ کھلاؤ، عصر بعد کھچڑا کھلاؤ، رات کو بھرجی کھلاؤ، ہر طرح اس کا تعاون کرو، حسن سلوک کرو، لیکن موقع آیا تو اس نے آپ کی شکایت محتم صاحب کو پہنچا دی، جھوٹی جھوٹی غلط غلط، اور آپ کو سزا دلوائی، تو آپ کیا کہو گے اس کو؟ میرے احسان کا تو نے یہ بدلا دیا، میرے اتنے سارے احسان ہیں اور تو نے یہ بدلا دیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس طرح کا جملہ لوگ بولتے ہیں، یہ ہے وما نقمو، کہ ان لوگوں نے کائی کا بدلا لیا حضور سے، حضور نے ان کو کون سی تکلیف پہنچائی تھی، کس بات پر وہ نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے، کون سا انتقام لینا تھا ان کو، کیا یہ انتقام؟ الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلی، مگر یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کرنے کا کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کی مدینۃ المنورہ تشریف آوری سے پہلے یہ منافقین بہت تنگ حال میں زندگی گزارتے تھے، بہت تنگی میں زندگی گزارا کرتے تھے، سواری بھی نہیں تھی، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، فقیری محتاجی میں زندگی گزارتے تھے، حضور کی مدینہ تشریف آوری ہوئی، بالغنائم غنیمتوں کا آنا شروع ہوا اور ان کو حصہ ملنا شروع ہوا، بعد شدت حاجتیم، پہلے بہت سخت محتاج تھے، آیت کا معنی کیا؟ ان کی طرف سے یہی سیلا ملا، ان کی طرف سے یہی سیلا ملا، اور یہ انتقام لینے کی بات نہیں ہے کہ حضور نے ان منافقین کو جو دانے دانے کے محتاج تھے، حضور نے ان کو ہدایہ دیے، تحائف دیے، مال دیا، غنی کر دیا، بلکہ مفسرین نے یہ فرماتے ہیں کہ جلاس ایک بہت بڑے قرضے میں تھا، حضور نے جلاس منافقین کا پورا قرض ادا فرمایا اپنی طرف سے، تو حضور ان کو پیسے دے رہے، ہدیے دے رہے، ان کا قرض چکا رہے، کھانے پینے کا، کپڑے کا سامان، ساری چیزیں دے رہے، اور یہ بدلہ دے رہے حضور کو، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ لوگ نفاق سے توبہ کر لے اور نبی پر ایمان لے آوے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر وہ لوگ ایمان سے روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے دنیا میں، یعنی قتل کے ذریعے سے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دردناک عذاب دیں گے کہ ان کو قتل کیا جائے گا اور آخرت میں جہنم کی سزا ہوگی، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے کوئی اللہ زمین کے اندر کوئی ولی نہیں ہوگا جو ان کی حفاظت کرے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تب، چنانچہ جلاس نے سچی پکی توبہ کر لی اور ایمان میں داخل ہو گئے اور صحابی بن کر کے انہوں نے زندگی گزاری. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی آپ کفار سے تلوار کے ذریعے سے اور منافقین سے تلوار اور دلیل کے ذریعے سے جہاد کیجیے، اور اس پر سکے سے پیش آئے ڈانٹ ڈبر کے ذریعے سے اور غصہ ظاہر کر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے، اور منافق اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ بات جو گالی کی بات جو آپ کو ہماری طرف سے پہنچی ہم نے نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، پکی بات ہے، اور ان کے استعفے کے ظاہر ہونے کے بعد، اور جو بات انہوں نے کہ وہ پوری نہیں حاصل، اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے عقبہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ کیا، اور وہ بارہ لوگ تھے، چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ان کی سواری کے رخ کو پھیرا دیا،
اور یہ منافقین کو جو بات ناپسند ہے اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بے نیاز کر دیا غنائم کے ذریعے سے اور ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد.